بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے انسانوں، زمین میں جو کچھ بھی حلال و طیب ہے اسے استعمال کرو، اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وہ بس تمہیں بدعملی اور بدکاری کا حکم دیتا ہے، اور اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ خدا کے خلاف جہالت کی باتیں کرتے رہو۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ خدا نے نازل کیا ہے اس کا اتباع کرو، تو کہتے ہیں کہ ہم اس کا اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا یہ ایسا ہی کریں گے چاہے ان کے باپ دادا بے عقل ہی رہے ہوں اور ہدایت یافتہ نہ رہے ہوں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر ہیں، شائستہ درانی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سن رہے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیات 168 تا 170 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب جواد پناہی۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام استقامت پائیدار و جاوید آپ سماعت فرمائیں گے، جس کے بعد پروگرام آئینۂ صحافت پیش کیا جائے گا۔ محترم سامعین، اس کے بعد آپ پروگرام درخشاں ستارے سماعت فرمائیں گے، اور درخشاں ستارے کے بعد خبروں کا دوسرا بلٹن آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اور خبروں کے بعد نعت رسول مقبول، اور اس کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سماعت فرمائیں گے، اور یادوں کے جھروکے پروگرام کے بعد ایرانی فن تعمیر آپ سماعت فرمائیں گے۔ پھر خبروں کا تیسرا اور آخری بلٹن پیش کیا جائے گا، اور سامعین انداز جہاں پر ہماری نشریات کا اختتام ہوگا۔ تو سامعین لیجئے، اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش، جس میں پہلے عالمی خبریں ہوں گی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ اسرائیلی دہشت گردی کے جواب میں فلسطینی مجاہدین کی غرب اردن میں صہیونیت مخالف کارروائی، 3 صہیونی ہلاک اور متعدد زخمی۔ یمن کی تحریک انصار اللہ نے کہا ہے کہ ہم غزہ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ پاکستان میں حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات میں تعطل برقرار۔ اور ہندوستان میں ایچ ایم پی وی وائرس کا تیسرا کیس سامنے آ گیا۔ اور لیجیے اب خبروں کی تفصیل، ملاحظہ فرمائیے۔ صہیونی حکومت کے جرائم کے جواب میں فلسطینی استقامتی محاذ کے جوانوں نے ایک کارروائی میں کم سے کم 3 صہیونیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ صہیونی میڈیا ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ غرب اردن میں واقع مشرقی قلقیلیہ کے الفندق دیہات کے قریب ایک شخص نے گاڑی کے اندر سے صہیونیوں کی ایک بس پر فائرنگ کی ہے۔ اس سلسلے میں سینی حکومت کے چینل 12 نے رپورٹ دی ہے کہ اس کاروائی میں اب تک 3 سینی ہلاک اور 6 زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے 3 کی حالت نہایت نازک ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ چند افراد جو ایک گاڑی میں سوار تھے نابلس کی جانب جا رہے تھے۔ دریسنا غرب اردن کے مختلف علاقوں پر سینی فوجیوں کی یلغار کا سلسلہ جاری ہے، جس میں گزشتہ ایک برس کے دوران شدت آ گئی ہے۔ گزشتہ شب بھی غرب اردن میں غاصب سینی فوجیوں اور مجاہدین کے درمیان جھڑپیں ہوئی تھیں۔ سینی فوجیوں نے گزشتہ شب نابلس میں بلاتا اور عسکر کیمپوں میں حملوں کے دوران متعدد فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ غرب اردن کے مختلف علاقوں پر غاصب سینی فوجیوں کے حملے کے بعد فلسطینی مجاہدین ان کے مقابلے میں ڈٹ گئے ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ 17 سالہ فلسطینی جوان معتز احمد عبدالوہاب گزشتہ رات نابلس کے عسکر کیمپ پر سینی فوجیوں کی فائرنگ میں شہید ہو گیا۔ اسی طرح آج پیر کو غاصب سینی فوجیوں نے مشرقی نابلس میں بلاتا کیمپ پر یلغار کی، جس کا استقامتی محاذ کے جوانوں نے منہ توڑ جواب دیا۔ گزشتہ رات غاصب سینی فوجیوں نے نابلس کے عسکر کیمپ پر حملہ کیا اور فلسطینی شہریوں پر اندھادھند فائرنگ کی۔ اس دوران سینی فوجیوں نے آنسو گیس کے گولے بھی استعمال کیے۔ یہ 17 سالہ فلسطینی نوجوان، جس کے سینے پر سینی فوجیوں نے براہ راست گولی ماری تھی، شدید زخمی ہو گیا تھا اور زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہو گیا۔ اسرائیلی فوج کے ایک سینئر کمانڈر نے اعتراف کیا ہے کہ غزہ پٹی میں مزاحمت کی طاقت نہ ختم ہوئی ہے اور نہ ہی ہوگی۔ شمالی غزہ میں واقع جبالیہ کیمپ میں تعینات سینی فوج کی گیواتی بریگیڈ کے ایک کمانڈر نے سینی ٹی وی چینل سے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ جب 2 فلسطینی جنگجو مارے جاتے ہیں تو ان کی جگہ 4 دوسرے آ جاتے ہیں۔ سینی اخبار یدیوت آہرونوت نے بھی اس سے قبل اپنی ایک رپورٹ میں مغربی حکام کے حوالے سے لکھا تھا کہ حماس حالیہ دنوں میں غزہ میں اپنی توانائی بحال کرنے اور المواسی اور نصیرات جیسے اہم علاقوں پر پھر سے قبضہ کرنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ یدیوت آہرونوت نے اپنی اس رپورٹ میں لکھا ہے کہ حماس نے یک بارگی کافی حد تک اپنی توانائیاں بحال کر لی ہیں اور وہ امدادی کاروانوں کو لوٹنے والے گروہوں کا صفایا کرنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ یمن کی تحریک انصار اللہ کے سیاسی دفتر کے رکن نے سینی آبادکاروں کے نام ایک پیغام میں زور دیا ہے کہ ہم غزہ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ حزام الاسد نے ایکس پر سینی آبادکاروں کو مخاطب کرتے ہوئے عبرانی زبان میں ایک پیغام میں لکھا ہے کہ جو سکون کی نیند چاہتا ہے وہ یا قبر میں چلا جائے یا پھر اپنے ملک واپس چلا جائے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ہم غزہ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ یمن کی انصار اللہ تحریک کے سیاسی دفتر کے رکن نے قبل ازیں ایک پیغام میں زور دیا تھا کہ فوجی کاروائیوں کے ذریعے سینی حکومت کو چونکانے کا سلسلہ یمن کے خلاف جارحیت بند ہونے اور غزہ کے باشندوں کے محاصرے کے خاتمے تک جاری رہے گا۔ یمنی فوج نے گزشتہ ایک برس سے زائد عرصے سے غزہ پٹی میں فلسطینی مزاحمت کی حمایت کے لیے سینی حکومت کی بندرگاہوں کے سمت جانے والے بحری جہازوں پر بحیرہ احمر اور آبنائے باب المندب میں حملے کیے ہیں، اور اسی طرح مقبوضہ فلسطین خاص طور پر تل ابیب پر میزائل اور ڈرون کی مدد سے دسیوں حملے کیے ہیں۔ یمنی فوج نے عہد کیا ہے کہ جب تک سینی فوج غزہ کے خلاف جارحیت بند نہیں کرتی تب تک مقبوضہ فلسطین جانے والے بحری جہازوں پر حملوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ شام میں الجولانی کے دہشت گرد لازقیہ میں مقامی جنگجوؤں کے جال میں پھنس گئے۔ الجزیرہ ٹی وی چینل نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ ابو محمد الجولانی کی پیروی کرنے والے دہشت گرد لازقیہ میں مقامی عسکر پسندوں کے محاصرے میں پھنس گئے، جس کے بعد کئی دہشت گرد ہلاک ہو گئے، جن میں ایک سرغنہ بھی شامل ہے۔ ابو محمد الجولانی دمشق میں اقتدار سنبھالنے کے بعد ہی شامی عوام کے خلاف تشدد کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے. گزشتہ روز ہی الجولانی نے درعا کے عوام کی سرکوبی کے لیے 2000 دہشت گردوں کو روانہ کیا ہے. ہفتے کے روز درعا میں عوامی فورس اور الجولانی کے دہشت گردوں کے درمیان جھڑپوں اور کئی دہشت گردوں کی ہلاکت کے بعد الجولانی نے 2000 دہشت گرد درعا روانہ کیے ہیں. سوشل میڈیا پر شائع ہونے والی فوٹیج کے مطابق الجولانی اور اس کے عناصر مسلسل عوام کی سرکوبی کر رہے ہیں، برسر عام سزائے موت دے رہے ہیں اور شام کے مختلف علاقوں میں خوف و ہراس بھی پھیلا رہے ہیں. پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے وطن کے لیے جان قربان کرنے والے طالب علم اعتزاز حسن بنگش کی برسی کے موقع پر اپنے بیان میں کہا ہے کہ آج ہم خیبر پختونخوا کے ضلع ہنگو سے تعلق رکھنے والے شہید اعتزاز حسن کی شہادت کو یاد کر کے افسردہ ہیں، جن کی غیر معمولی جرأت ہمارے لیے امید کی کرن ہے. شہباز شریف نے کہا کہ صرف 15 سال کی عمر میں اعتزاز نے بے مثال بہادری کا مظاہرہ کیا اور اپنے اسکول اور ہم جماعتوں کو دہشت گرد حملے سے بچاتے ہوئے اپنی جان قربان کی. شیعہ علماء کونسل پاکستان کے مرکزی سیکرٹری جنرل علامہ ڈاکٹر شبیر حسن میسمی نے شہید تعلیم شہید اعتزاز حسن بنگش کی لازوال قربانی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ شہید اعتزاز حسن بنگش نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے علاقے میں علم کی شمع کو روشن کیا اور ایک پوری نسل کے مستقبل کو محفوظ کیا ہے. آج 6 جنوری وہ دن ہے جب 11 سال قبل ہنگو کے علاقے ابراہیم زئی میں گورنمنٹ ہائی اسکول کے طالب علم اعتزاز حسن بنگش نے اپنی جان کی قربانی دے کر سینکڑوں طلباء کی جانیں بچائیں. 15 سالہ اعتزاز نے خودکش بمبار کو اسکول میں داخل ہوتے ہی اس کے حملے کو ناکام بنا دیا اور اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اسے قابو کر لیا. اس بہادری کے نتیجے میں وہ شہید ہو گئے، لیکن ان کی قربانی نے 2000 طالب علموں کی جان بچا لی. اعتزاز حسن کی جرأت و بہادری کے اعتراف میں انہیں ستارے شجاعت سے نوازا گیا. آج بھی لوگ ان کی قربانی اور بہادری کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. حکومت اور تحریک انصاف پی ٹی آئی کے درمیان جاری مذاکرات میں ڈیڈ لاک برقرار ہے. پاکستانی میڈیا نے حکومتی ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے کہ تحریک انصاف کا تحریری طور پر مطالبات نہ دینا ڈیڈ لاک کی وجہ بنا. پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق نے بھی مذاکراتی کمیٹیوں کا اجلاس بلانے سے گریز کیا. ذرائع کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد تحریک انصاف تحریری چارٹر آف ڈیمانڈ کا فیصلہ کرے گی. چارٹر ماننے کی صورت میں تحریک انصاف کو حکومت سے تحریری معاہدہ بھی کرنا ہوگا. حکومتی ذرائع نے بتایا ہے کہ اسپیکر آفس سے ابھی تک مذاکرات کے تیسرے دور کے لیے کسی فریق نے رابطہ نہیں کیا ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومتی ترجمان عرفان صدیقی نے مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کو تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا ہے. ہندوستان میں ایچ ایم پی وی وائرس کا تیسرا کیس سامنے آ گیا ہے. ہندوستانی میڈیا کے مطابق ایچ ایم پی وی وائرس نے چین میں دہشت پھیلانے کے بعد اب ہندوستان میں بھی پیر پھیلانا شروع کر دیا ہے. آج صبح خبر آئی تھی کہ بنگلورو میں 8 ماہ کی ایک بچی ایچ ایم پی وی پازیٹیو پائی گئی ہے اور دوپہر ہوتے ہوتے ایچ ایم پی وی کے 3 کیسز سامنے آ چکے ہیں. 2 کیسز کرناٹک سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ تیسرا کیس گجرات کے احمد آباد سے سامنے آیا ہے. گجرات میں اس وائرس سے متاثر بچے کی عمر 2 ماہ بتائی جا رہی ہے. بچہ احمد آباد کے اسپتال میں زیر علاج ہے. حکومت گجرات کے محکمہ صحت نے ایچ ایم پی وی وائرس پر خصوصی گائیڈ لائنز جاری کر دیے ہیں. ہندوستان میں اچانک ایچ ایم پی وی متاثرہ بچوں کی تعداد بڑھنے سے لوگوں میں فکر پیدا ہو گئی ہے. ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ جن بچوں میں یہ وائرس پائے گئے ہیں انہوں نے ملک سے باہر سفر نہیں کیا ہے۔ کووڈ کی طرح اس وائرس کو بھی پہلی بار چین میں دریافت کیا گیا۔ شمالی کوریا نے امریکی دھمکیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ عالمی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق جنوبی کوریا کی فوج نے کہا ہے کہ شمالی کوریا نے پیر کو ایک اور بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے جو جزیرہ نما کوریا اور جاپان کے درمیان سمندر میں اترنے سے پہلے 1100 کلومیٹر تک پرواز کر چکا تھا۔ جنوبی کوریا کے جوائنٹ چیفز آف اسٹاف نے کہا کہ میزائل شمالی کوریا کے دارالحکومت پیانگ یانگ کے قریب ایک علاقے سے داغا گیا تھا۔ انہوں نے اس تجربے کی مذمت کرتے ہوئے اسے اشتعال انگیزی قرار دیا جو جزیرہ نما کوریا میں امن و استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ شمالی کوریا کی جانب سے یہ میزائل تجربہ ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن شمالی کوریا کے جوہری خطرے اور دیگر امور پر جنوبی کوریا کے اتحادیوں کے ساتھ بات چیت کے لیے سیول کا دورہ کر رہے ہیں۔ شمالی کوریا نے بارہا کہا ہے کہ اگر امریکہ، جنوبی کوریا اور جاپان نے پیانگ یانگ سے کیے گئے وعدوں پر عمل نہیں کیا تو اپنے میزائل تجربات جاری رکھے گا۔ امریکہ اور شمالی کوریا کے سربراہوں کے درمیان اب تک کئی بار ملاقاتیں ہو چکی ہیں، لیکن امریکہ کے ناجائز مطالبات کی وجہ سے ان ملاقاتوں کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو سکا ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ آسٹریلیا نے اسرائیلی حکومت کے خلاف فلسطینی حامیوں کے مظاہروں کو روکنے کے لیے ورلڈ آئس ہاکی چیمپئن شپ کی میزبانی سے ہاتھ کھینچ لیا ہے۔ صہیونی حکومت کے ٹی وی چینل 12 نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ ورلڈ آئس ہاکی کے مقابلے اپریل کے مہینے میں ہونے والے تھے جس میں اسرائیلی ٹیم بھی شرکت کرنے والی تھی، لیکن آسٹریلیا کے آئس ہاکی فیڈریشن نے خفیہ خط بھیج کر ان مقابلوں میں اسرائیلی ٹیم کی ممکنہ شرکت کے باعث شروع ہونے والے احتجاجی مظاہروں پر تشویش ظاہر کی ہے۔ صہیونی حکومت کی جانب سے غزہ پٹی میں فلسطین کے بے گناہ عوام کی نسل کشی جاری رہنے اور امریکہ اور دوسری مغربی حکومتوں کی جانب سے اس کی حمایت کے باعث فلسطین کے حامی عوامی گروہ خود بخود میدان میں آ گئے ہیں اور کھیل کے میدانوں میں غاصب صہیونی حکومت کی موجودگی کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش میں سماعت فرما رہے تھے۔ عالمی خبرنامہ پیش کر رہے تھے حسین اختر۔ اور اب گرد و پیش میں چلتے ہیں سیاسی گفتگو کے حصے کی جانب۔ اس وقت اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے ڈاکٹر راشد عباس، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں۔
جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ
ڈاکٹر صاحب۔ امریکہ کے خطے میں کیا اہداف ہیں اور کیا وہ اپنے مضمون مقاصد میں کامیاب ہو جائے گا، اس موضوع پر آپ کا کیا تبصرہ
جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی وسیع اور ایک ایسا سوال ہے کہ جس پہ بہت زیادہ گفتگو ہوتی بھی رہتی ہے اور اس کے کئی پہلو ہیں۔ البتہ آپ نے اس کو خطے کے عنوان سے کہہ کے کسی حد تک محدود کر دی ہے، تو اس سے کچھ آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ ویسے امریکہ یا جتنی سپر پاورز رہی ہیں ماضی میں بھی اور اس وقت بھی، بنیادی طور پہ ایک ان کے ہاں بحث رہی ہے یونی پولر اور بائی پولر کی، کہ ہمیشہ ہر سپر پاور کی خواہش رہی ہے کہ دنیا میں یونی پولر ہو، یعنی پوری دنیا ایک قطب ہو، ایک ہی دنیا ہو، اور اس کی سربراہی اور اس کی لیڈرشپ اور اس کا سب کچھ جو ہے وہ اسی کے پاس ہو۔ لیکن ہم ماضی میں دیکھتے ہیں کہ کبھی بھی اس طرح کا اتفاق ابھی تک ہو نہیں سکا. ماضی میں اگر 90 سے پہلے چلے جائیں تو بائی پولر نظام رہا ہے, جس میں ایک طرف کمیونزم تھا اور دوسری طرف کیپیٹلزم, یا ہم اس کو اگر ایسٹ اور ویسٹ میں تقسیم کریں, یا اس کو ہم سادہ زبان میں اگر کہیں تو ایک طرف امریکہ تھا اور دوسری طرف سوویت یونین تھا.
بالکل.
تو یہ کسی حد تک بائی پولر نظام چلتا رہا. جب سوویت یونین کا زوال ہوا, اس کا شیرازہ بکھر گیا, تو پھر امریکی اس چکر میں پڑ گئے کہ اب ایک بہترین موقع ہے کہ اب ہمارے مقابلے میں کوئی بڑی قوت موجود نہیں ہے, تو ہم یونی پولر سے جو ہے وہ مونو پولر کی طرف, یعنی اکیلی جو قوت ہے اس کی طرف جائیں گے. اور اس وقت کے امریکن پریزیڈنٹ نے ایک بڑی مشہور تقریر بھی کی اور نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے ایک دنیا میں ایک پیغام بھی بھیجا کہ اب جو نیا دنیا کا قانون یا نیا نظام بنے گا وہ یونی پولر ہوگا, یعنی ایک ہی قوت کے انڈر, ایک ہی طاقت کے انڈر ہوگا. لیکن وہ بھی خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا. اسی زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو اسلام ایک بڑی قوت بن کے سامنے آیا, ایران کا اسلامی انقلاب مقابلے میں آیا. درست ہے کہ سوویت یونین اس انداز سے مقابلے میں نہیں رہا, لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ پوری دنیا میں امریکہ کا ہی جو ہے وہ سکہ چلتا تھا اور دنیا کی کوئی طاقت نہیں تھی, بلکہ اس وقت بھی ایران کے عنوان سے یا کسی حد تک اس وقت دو تین ممالک مل کے امریکہ کو مختلف عالمی سیاست میں چیلنج کرتے رہتے تھے. لیکن یہ طے شدہ ہے کہ عالمی طاقتیں ہمیشہ یونی پولر کی طرف رہی ہیں اور وہ بائی پولر یا ملٹی پولر کو پسند نہیں کرتی. جو آپ کے سوال کا یہ حصہ ہے کہ وہ آداب کیا ہیں, تو ہم اس کو بنیادی طور پہ تین یا چار بڑے جو سے کہتے ہیں کہ موضوعات میں تقسیم کر سکتے ہیں کہ مثلا ان کے سیاسی آداب کیا ہیں, ان کے اقتصادی آداب کیا ہیں, ان کے فوجی آداب کیا ہیں, ان کے سفارتی آداب کیا ہیں. تو اگر ان چار میں تقسیم کر دیا جائے اور پھر اس کی تفصیل میں جایا جائے تو پھر کافی ساری چیزیں جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہیں. جو سیاسی عنوان سے ہے وہ میں نے جیسے آپ سے عرض کیا ہے کہ ہر سپر پاور کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ یونی پولر سسٹم ہو اور اس نے اسی کے مطابق اپنا ایک ورلڈ آرڈر تشکیل دیتے ہیں. تو اس وقت خطے کے اندر بھی امریکہ کی پوری کوشش ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر, اس ریجن کے اندر, بلکہ ایسٹ کے اندر وہ اکیلی پاور ہو اور جتنے اس کے جو مخالفین ہیں یا جو اس کے معاندین ہیں یا اس کی اپوزیشن میں آ سکتے ہیں یا کسی حد تک نیوٹرل ہیں, ان کو میدان سے خارج کر دیں اور صرف وہ لوگ یا وہ حکومتیں یا وہ حکمران جو ہیں وہ باقی رہیں جو ان کی 100% ڈکٹیشن کو قبول کرتے ہوں. اور اسی پیرائے میں اگر ہم دیکھیں تو ان سیاسی آداب میں خطے کے اندر اپنا ایک ایسا واچ مین یا ایک ایسی ریاست تشکیل دینا کہ جس کے ذریعے سے امریکہ پھر اس پورے خطے کو کنٹرول کرے. تو اس کے لیے اسرائیل سے بہتر اس کے پاس کوئی ایسا ملک نہیں ہے, کوئی ایسی ریاست نہیں ہے کہ جو ریاست غاصب ریاست ہے لیکن اس کو امریکہ اور پورے یورپ کی اور بعض عرب ممالک کی بھی اس کو حمایت حاصل ہے. تو وہ ایک ایسی قوت, ایک ایسی ریاست موجود ہے کہ امریکہ اپنے سیاسی آداب کے لیے اس کو فرنٹ پہ رکھ کے مختلف مقاصد تک پہنچ سکتا ہے. لہذا اگر ہم یوں کہیں کہ اس وقت خطے کے اندر جو امریکہ کے سیاسی آداب ہیں ان میں غاصب صہیونی حکومت کو مضبوط کرنا, صہیونی حکومت کو مضبوط کرنا یعنی اپنی لابی کو مضبوط کرنا, اور اس کے مقابلے میں جو ممالک ہیں خطے کے, جو اسلامی ممالک ہیں بالخصوص, ان کو تقسیم در تقسیم کر کے ان کی چھوٹی چھوٹی ریاستیں, ان کو ریاستوں میں تقسیم کرنا اور پھر ان ریاستوں کے اندر اپنے مرضی کے حکمران مقرر کرنا, یہ ایک بڑا امریکہ کا ٹارگٹ رہا ہے. اس کو اس نے مختلف نام دیے ہیں ماضی میں, چونکہ امریکہ خود اپنے نام سے اس انداز سے تو وہ نہیں آ سکتا تھا, تو اس نے اسی خطے کے جو نام تھے, جو اصطلاحیں تھیں, انہی کو استعمال کیا. مثلا اس نے گریٹر اسرائیل کی بات کی, یا اس نے نیو مڈل ایسٹ کی بات کی, یا مثلا سینچری ڈیل کی بات کی, یا ابراہم معاہدے کی بات کی. یہ سارے جو میں نے اصطلاحیں بولی ہیں ساری کی ساری بنیادی طور پہ اسرائیل کو مضبوط کرنے کے لیے جتنے علاقائی ممالک ہیں ان کو غاصب سنی حکومت سے ہم آہنگ کرنا ہے, اور جو قوتیں پھر اس کے مقابلے میں ہوں گی ان کو خطے کے اندر سیاسی طور پہ تنہا کر دینا یا ان کو سیاسی طور پہ نابود کر دینا. تو اس تناظر میں دیکھیں تو سیاسی اہداف بڑے واضح طور پہ سمجھ آتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ بالآخر اس کو اسرائیلی حکومت کو سامنے رکھ کے اور اپنے ارد گرد کے جتنے سیاسی مقاصد ہیں وہ اس کے نام سے پورا کرنے کا خواہش مند ہے. اب ہم دوسرے اگر دیں فوجی مقاصد کے عنوان سے دیکھیں تو فوجی مقاصد بنیادی طور پہ انہی سیاسی مقاصد کی حفاظت کے لیے فوج کو تعینات کیا جاتا ہے, ایک پریشر اور ایک طاقت کے طور پہ رکھا جاتا ہے تاکہ وہ مقاصد جو اقتصادی ہیں یا سیاسی ہیں ان کو عملاً نافذ کرنے کے لیے ایک قوت بھی ہونی چاہیے تاکہ وہ ممالک تنظیمیں حکمران کے جو کسی طرح کی ریزسٹنس شو کریں مزاحمت کا مظاہرہ کریں تو ان کو ڈرانے کے لیے فورسز کا ہونا ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں امریکہ نے سینکڑوں کے حساب سے اپنے فوجی اڈے قائم کیے ہوئے ہیں. خود اگر آپ اس خطے کے عنوان سے دیکھیں تو خود بحرین کے اندر ایک بہت بڑا ان کا فوجی اڈہ ہے, ادھر سے قطر کے اندر بہت بڑا فوجی اڈہ ہے, اسی طرح عراق کے اندر جو اس کے فوجی اڈے ہیں, دوسرے عرب ممالک میں بھی کچھ خفیہ کچھ اعلانیہ ایسے تنصیبات موجود ہیں کہ جن کو ہم امریکی فوجی اڈے کہہ سکتے ہیں. تو وہ اسی اپنے اس سیاسی اہداف کو پورا کرنے کے لیے وہ فوجی اہداف بھی ساتھ ساتھ چلتے ہیں, اور اس نے اس پورے خطے میں اپنے جو فوجی مقاصد تھے ان کو بھی حاصل کرنے کے لیے یہ سارا ایک نیٹ ورک یہاں پہ تشکیل دیا جس میں پوری دنیا کے اندر بالخصوص خطے کے اندر مختلف فوجی اڈوں کا قیام تھا. اور جو اس وقت خطے کے اندر ایک ریزسٹنس ہوتا ہے تو وہ اس فوجی موجودگی کی وجہ سے ہوتا ہے, مثلا عراق میں فوجی موجودگی کے خلاف شدید جو ہے وہ ریزسٹنس ہے, شام کے اندر بھی, البتہ شام کے اندر تو اس وقت صورتحال بدل گئی ہے لیکن اس سے پہلے شامی حکومت بشار اسد کی حکومت سخت مخالف تھی کہ شام کے اندر امریکن نہ اڈہ ہونا چاہیے نہ فورسز ہونے چاہیے, لیکن انہوں نے اپنے طور پہ ایک دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پہ اس بہانے سے اس نے اپنی فورسز کو وہاں پہ رکھا ہوا تھا, اور ان فورسز کو اب وہ استعمال بھی کر رہا ہے. مثلا جو شمالی شام کے علاقہ ہے جو کردوں کے علاقہ ہے وہاں پہ امریکن فورسز تعینات ہیں, اور وہ اس وقت اس موجودہ شام کی صورتحال میں اپنے ایک رول پلے کر رہے ہیں, بلکہ خبریں تو یہ بھی ہیں کہ اب عراق سے بھی فورسز جو ہیں وہ شام کی طرف منتقل کی جا رہی ہیں کہ زیادہ توجہ شام پہ دی جائے اور شام میں جو فوری آداب ہیں ان کو حاصل کیا جائے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ سیاسی مقاصد میں ایک ہدف جو ہے وہ اس علاقے کے ملکوں کو تقسیم کرنا ہے, تو اس تقسیم میں شام اس وقت پہلی ترجیح پہ ہے, اور حالات بھی ان کو بالکل سازگار نظر آ رہے ہیں کہ یہاں پہ 2 سے 3 ممالک میں اس کو تقسیم کر دیا جائے, اور اس کے بعد جس طرح کے تجزیے سامنے آ رہے ہیں کہ شام کے بعد وہ عراق کی طرف جائیں گے, عراق کے اندر بھی وہ یہی صورتحال کرنا چاہتے ہیں, عراق کو بھی 3 ملکوں میں تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں اور ہر ملک پہ پھر اپنے مرضی کا حکمران بھی مسلط کرنا چاہ رہے ہیں. عراق کے بعد کے جو ٹارگٹس ہیں اس میں لبنان اور اردن کا نام لیا جاتا ہے کہ ان ممالک میں بھی امریکہ کی جو فوری ترجیحات ہیں ان میں سے یہ ہے کہ ان ممالک کے اندر بھی اسی موجودہ صورتحال کے اندر ایک ایسی تبدیلی لائی جائے کہ جس سے یہ ملک تقسیم در تقسیم ہو جائے, جب تقسیم در تقسیم ہو جائے تو ان کی قوت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, ان کے اندر ریزسٹ کرنے کی پاور ختم ہو جاتی ہے, اور ساتھ ساتھ اگر ان تقسیم شدہ ممالک پہ اگر خود پرو امریکن پرو اسرائیلی حکمران بھی آ جائیں پھر تو وارے ہی نہیں آ رہے ہیں, پھر تو جسے کہتے ہیں کہ ہر چیز امریکہ کے کنٹرول میں ہوگی. تو یہ فوجی موجودگی جس کا ہم نے اشارہ کیا کہ سیاسی کے بعد جو فوجی موجودگی ہے وہ بہرحال اس وقت اس سازش کی طرف پوری طرح جا رہے ہیں, تقسیم در تقسیم کا عمل بھی چل رہا ہے, اور اسی کو سامنے رکھ کے ہم جو آپ نے اشارہ کیا کہ جو مضموم اہداف ہیں وہ کتنے کامیاب ہو رہے ہیں، اس پہ ایک تفصیل سے گفتگو کی جا سکتی ہے کہ آیا اس وقت جس طرح شام کی صورتحال ہے اور وہاں تقسیم در تقسیم کے عمل کو تقویت مل سکتی ہے، آیا یہی صورتحال جو ہے وہ عراق میں ہو سکتی ہے، اور عراق میں کیا کیا ایسے اقدامات امریکہ کی طرف سے شروع ہو گئے کہ جو اس طرف یعنی عراق کو شام میں تبدیل کرنے والے، یعنی شام جیسی صورتحال میں تبدیل کرنے والے، آیا حالات پیدا ہو چکے ہیں یا نہیں، یہ ایک اس وقت بحث ہے. اسی طرح لبنان کے اندر صورتحال جو اس وقت تبدیلیاں آئی ہیں، کیا لبنان اس وقت سیاسی اور فوجی اور اپنے اس ماضی کے کردار کی روشنی میں آیا تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزرنے کے لیے تیار ہے؟ کیا امریکہ اور پرو امریکن فورسز یا ان کے جو ٹاؤٹ قسم کے حکمران ہیں، آیا وہ اس بات پہ تیار ہیں کہ وہ ان ممالک کو اس تقسیم در تقسیم کے مرحلے سے گزارے؟ تو ابھی
یہ تجزیہ بڑا خوفناک قسم کا نہیں ہے جو
جی ہاں، یہ چونکہ آج ہم جی ہاں آج ہم اس کو اوپن کر رہے ہیں، لیکن یہ امریکن تھنک ٹینک کے دفاتر میں یا ان کی فائلوں میں بہت پرانا یہ وہ ہے، پلان ہے. یہ کوئی ایسا نہیں ہے، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ آج اس کو مطرح کیا جا رہا ہے یہ شام کی صورتحال کی وجہ سے، نہیں، یہ عرصے سے ان کا جو میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ جو گریٹر اسرائیل کی بات تھی، تو گریٹر اسرائیل سے مراد یہی تھا کہ یہ پورا خطہ جو ہے وہ اسرائیل کے انڈر ہوگا. یہ نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کی مثلا اس ٹیریٹری میں آ جائے گا، نہیں، اسرائیل کے انڈر ہوگا، لیکن ممکن آج اگر 10 ممالک ہیں تو وہ 20 ممالک ہوں گے، چھوٹے چھوٹے ممالک ہوں گے، ان پہ حکمرانی کرنا بھی امریکہ اور اسرائیل کے لیے آسان ہو جائے گا. تو اس تناظر میں دیکھا جائے تو یہ ایک بڑا پلان تھا، اور اس کسی زمانے میں تو اس کو نیو مڈل ایسٹ کا نام بھی دیا گیا
جی.
لیکن اس میں بھی ظاہر ہے ناکامی ہوئی. تو ابھی چونکہ کچھ تبدیلیاں آئی ہیں تو پھر ایک دفعہ وہی پرانے سیناریو کو
جی
زندہ کرنے کی کوشش
کی گئی.
تو میں بات کو مختصر کرتے ہوئے اپنے وہ جو چار اہداف بتائے تھے کہ سیاسی اور فوجی اہداف تو ہم نے امریکہ کو بتا دیے خطے کے اندر، جو سفارتی عنوان سے ہیں، سفارتی عنوان سے سب سے بڑا ہدف ان کا ایران کو سیاسی طور پہ تنہا کرنے ہیں عالمی سطح پہ، تاکہ ایران تنہا ہو جائے. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ایرانوفوبیا کی جو تحریک ہے وہ پوری زور و شور سے جاری ہے، اور پورے خطے کے اندر ایران کے خلاف ایک نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. چوتھا جو بڑا ایشو ہم نے کہا وہ اقتصاد ہے. اقتصادی لحاظ سے اس وقت امریکہ کو دو بڑی قوتوں کا سامنا ہے. چین اس وقت ایک بہت بڑی اقتصادی طاقت بن کے سامنے آ رہا ہے، اسی طرح جو ہے وہ روس بھی کہیں نہ کہیں پہ اپنا عمل دخل دکھا رہا ہے. تو یہ جو چائنا کا جو ایک بڑا منصوبہ ہے ون روڈ ون بیلٹ، کہ جو 5 ارب باشندوں کو یعنی اس پورے خطے کے 5 ارب لوگوں کو جو ہے اپنے ساتھ ملانے کی استعداد صلاحیت رکھتا ہے، تو یہ ایک بڑا ٹارگیٹ ہے کہ وہ چائنا کو بھی اس خطے کے اندر محدود کریں. اور اسی لیے اس وقت امریکہ کی جو فارن پالیسی ہے اس کے اندر کنٹین چائنا کی اس طرح بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اس گفتگو کے لیے، اور یہیں پر پروگرام گرد و پیش کا وقت اب ختم ہوتا ہے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں کیوں کہوں یہ عطا وہ ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ان کو معلوم قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام استقامت پائیدار و جاوید۔
استقامت پائیدار و جاوید۔
حق پرستوں کا نکلا ہے یہ کارواں، سوئے منزل یہ بڑھتا چلا جائے گا، اب رکے گا نہیں کلمہ توحید کا، جب تلک نہ زمانے پہ چھا جائے گا۔
سامعین ہفتہ وار پروگرام استقامت پائیدار و جاوید لے کر حاضر خدمت ہیں، غلام عباس حیدری کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین ہمیں امید ہے کہ ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا، پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔
دعا کرے۔
سامین، گزشتہ ہفتے بھی غزہ میں جارح صہیونی حکومت کے فوجیوں کے جرائم کا سلسلہ جاری رہا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صہیونی فوجیوں کے جنگی جرائم کے نتیجے میں 28 فلسطینی شہید اور 59 زخمی ہو گئے ہیں۔ مرکزی غزہ میں ایک رہائشی مکان پر صہیونی فوج کی بمباری میں 9 فلسطینی شہید ہو گئے۔ مرکزی غزہ میں واقع المغازی کیمپ کے رہائشی مکان پر اسرائیلی فوج کی بمباری میں متعدد فلسطینی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ایسی حالت میں جب غزہ جنگ 459 دن میں داخل ہو گئی ہے، فلسطینی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیلی فوج نے گزشتہ 24 گھنٹے میں اس علاقے میں جنگی جرائم کے 5 واقعات انجام دیے ہیں، جن میں 28 فلسطینی شہید اور 59 زخمی ہوئے ہیں۔ ان اعداد و شمار کے ساتھ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ میں 45,681 افراد شہید اور 1,08,438 زخمی ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب غزہ کے ادارہ اطلاعات کے سربراہ اسماعیل السوابہ نے کہا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک صہیونی حکومت نے ہزاروں فلسطینی بچوں کو غزہ میں شہید کیا ہے، جن میں سینکڑوں نوزائیدہ بچے شامل ہیں۔ اسماعیل السوابہ نے بتایا ہے کہ اس دوران 223 فلسطینی بچے پیدا ہونے کے بعد چند ہی دن کے اندر شہید ہوئے ہیں۔ انہوں نے صہیونی حکومت کے اس اقدام کو واضح جنگی جرم قرار دیتے ہوئے بین الاقوامی برادری سے اس سلسلے میں فوری تحقیقات اور اس نسل کشی میں ملوث افراد کو عدالت میں گھسیٹنے کا مطالبہ کیا۔ واضح رہے کہ غزہ میں بہت سے نوزائیدہ بچے ادویات، غذا، حتیٰ کہ مناسب سرپناہ کے فقدان کے سبب اپنی جان گنوا رہے ہیں۔ گزشتہ چند دنوں میں متعدد نوزائیدہ بچے عالمی برادری کی لاپرواہی اور شدید سردی کی وجہ سے شہید ہوئے ہیں۔ اس درمیان اقوام متحدہ کے ماہرین نے صہیونی حکومت کے ہاتھوں غزہ میں میڈیکل اور حفظان صحت کے تمام اصولوں کی کھلی خلاف ورزی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے شمالی غزہ پٹی میں واقع کمال ادوان ہسپتال پر حملے کے بعد اس علاقے میں اسرائیلی حکومت کے حملوں کو جنگی جرم قرار دیا۔ اقوام متحدہ کے ماہرین نے کمال ادوان ہسپتال کے سربراہ ڈاکٹر حسام ابو صفیہ کے انجام پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ صہیونی حکومت کے فوجیوں نے اس ہسپتال کے اطراف میں متعدد فلسطینیوں کو پھانسی دے دی ہے۔ دوسری جانب صہیونی قیدیوں کے اہل خانہ نے بدھ کی شب ایک بار پھر صہیونی حکومت کے وزیر اعظم بنیامین نیتنیاہو کی جانب سے حماس کے ساتھ معاہدے کی راہ میں رکاوٹ کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے ان کے گھر کے سامنے مظاہرہ کیا اور نیتنیاہو اور ان کی کابینہ کے خلاف نعرے لگائے اور اہم شاہراہوں کو بند کر دیا۔ ادھر فلسطین کی تحریک حماس اور تحریک جہاد اسلامی نے رام اللہ میں الجزیرہ ٹی وی چینل کے دفتر کو بند کرنے کے فلسطینی انتظامیہ کے اقدام کی مذمت کرتے ہوئے اسے موجودہ حساس حالات میں ایک نامناسب اقدام قرار دیا ہے۔ حماس نے ایک بیان میں فلسطینی انتظامیہ کے فیصلے کو آزادی اظہار کی خلاف ورزی اور میڈیا کی آزادی کو دبانے کی کوشش قرار دیا ہے۔ اسلامی جہاد تحریک نے اعلان کیا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب عوام اور فلسطینی کاس کو اپنا درد اور اپنی تکلیف دنیا تک پہنچانے کے لیے ایک آواز کی ضرورت ہے، سیاسی بہانوں پر مبنی یہ اقدام کسی بھی صورت میں فلسطین کے مفاد میں نہیں ہے۔ اسلامی جہاد تحریک نے فلسطینی انتظامیہ سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کرے اور الجزیرہ سمیت تمام ان ذرائع ابلاغ کے لیے ہر طرح کی سہولت فراہم کرے جو فلسطینی کاز اور فلسطینی عوام کی حمایت کرتے ہیں۔
دشمن تمہیں کیا زیر کرتا، تمہیں غافل تفرقے نے ہے مارا، خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان، مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را۔
آن پیمبر ایک تمہارا خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را بگاڑے گا اندھیرا کیا تمہارا خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را
سامین سیونی حکومت جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جنوبی لبنان پر اپنے حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ لبنانی خبرساں ایجنسی کے مطابق بدھ کی رات سیونی حکومت کے فوجیوں نے جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزی کرتے ہوئے بنت جبیل علاقے میں واقع قصبے ایترون کے کچھ گھروں کو آگ لگا دی۔ دوسری جانب اسرائیلی فضائیہ نے جنوبی لبنان پر وحشیانہ حملے کے بعد ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ فضائیہ نے خطرے کو ختم کرنے کے لیے ایک فوجی گاڑی اور ہتھیاروں کے گودام کو نشانہ بنایا ہے۔ دریاسنا بدھ کو اسرائیلی ڈرونز نے بیروت کے نواحی علاقوں زاہیہ اور سور شہر پر پروازیں کی اور 2025 کے پہلے دن دو مرتبہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کی۔ غاصب سیونی حکومت اگرچہ جنگ بندی کے آغاز کے بعد سے اب تک بارہا جنگ بندی کی خلاف ورزی کر چکی ہے، تاہم سیونی فوج کے بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ حکومت اب بھی لبنان کے ساتھ جنگ بندی پر کاربند ہے۔ حزب اللہ اور سیونی حکومت کے درمیان 60 روزہ جنگ بندی کے خاتمے میں 1 ماہ سے بھی کم وقت باقی ہے۔ اس محدود مدت کے دوران جنوبی لبنان میں درختوں اور پودوں کو جلا کر ماحولیات کو تباہ کرنا اور پینے کے پانی کے ذرائع کو جان بوجھ کر آلودہ کرنا اس حکومت کے ایجنڈے میں شامل ہے۔ لبنان کی قومی خبرساں ایجنسی نے جنوبی لبنان میں واقع شہروں بنی حیان اور مرقبہ پر سیونی فوج کی بمباری کی خبر دی ہے۔ سیونی فوج نے جمعے اور ہفتے کی درمیانی رات بھی لبنان کے جنوبی شہروں بنی حیان اور مرقبہ پر بمباری کی۔ الاخباریہ قدس نیٹ ورک نے لبنانی ذرائع کے حوالے سے یہ خبر بھی دی کہ جنوبی لبنان کے گاؤں بنت جبیل میں ایک لبنانی شخص سیونی فوجیوں کی گولی لگنے سے زخمی ہوا اور سیونی فوج نے ایمبولنسوں کو اس جگہ پہنچنے سے روک دیا۔ ادھر سیونی جنگی طیاروں نے شام کے حلب شہر اور السویدا کے خلخلہ ہوائی اڈے پر بمباری کی ہے۔ سیونی جنگی طیاروں نے شمالی شام کے حلب شہر میں واقع اسلحے کے کارخانے پر بمباری کی ہے، تاہم ممکنہ ہلاکتوں کے بارے میں کوئی رپورٹ موصول نہیں ہوئی ہے۔ اسرائیلی اخبار یدیعوت آہارونوت اور ماہریوں نے بھی بتایا ہے کہ اسرائیلی جنگی طیاروں نے دمشق کے مغرب میں واقع تل اشم فوجی چھاؤنی پر بمباری کی ہے۔ سیونی فوجیوں نے شام کے جنوب مغرب میں پیش قدمی کرتے ہوئے المنترا ڈیم پر قبضہ کر لیا ہے جو اس علاقے میں پانی کا سب سے اہم ذخیرہ ہے۔ المنترا ڈیم کا قنیطرا صوبے کے لیے ضروری پانی کی سپلائی میں اہم کردار ہے، تاہم شام کے موجودہ حکام نے سیونی فوج کے اس اقدام پر ابھی تک کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے۔ گزشتہ شب بھی سیونی جنگی طیاروں نے السویدا صوبے میں واقع خلخلہ فوجی ایئر بیس پر بمباری کی۔ شام کے مقامی ذرائع نے بتایا ہے کہ خلخلہ فوجی ہوائی اڈے پر شدید دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ سیونی حکومت کے کسی بھی سرکاری عہدیدار نے ابھی تک اس کے بارے میں کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے۔ سیونی حکومت کی جانب سے شام کے مختلف علاقوں پر بمباری ایسے حالات میں جاری ہے کہ جب شام کے موجودہ حکام اس پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کر رہے ہیں۔ سامین گزشتہ ہفتے لبنان کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ مزاحمت جاری ہے. حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل شیخ نعیم قاسم نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ حزب اللہ لبنان کا تعاون خطے میں درپیش چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہے اور غزہ کے لیے حزب اللہ یمن اور عراق کی حمایت سب مشترکہ دشمن سے مقابلے کی ضرورت کے نظریے کا نتیجہ ہے. شیخ نعیم قاسم نے بدھ کو ایک ویڈیو پیغام میں کہا، ہمارا موقف جارحیت کا مقابلہ کرنے اور مزاحمت ہے، ہمارے اس جہادی جذبے جس کی بنیاد پر ہم آگے بڑھتے ہیں اور حب الوطنی کے جذبے کے درمیان کوئی تصادم نہیں ہے، جس کی بنیاد پر دوسرے لوگ اپنی سرزمین کو آزاد کرانے کے جدوجہد کرتے ہیں. شیخ نعیم قاسم نے مزید کہا، ہمیں اسلامی قوم اور دنیا سے پوچھنا چاہیے کہ وہ دشمن کے مقابلے میں فلسطین اور غزہ کی حمایت کیوں نہیں کر رہے ہیں. نعیم قاسم نے کہا، حقیقت میں غزہ اور لبنان میں اسرائیلی دشمن کے خلاف ایک افسانوی مزاحمت کی گئی اور بھائیوں کے درمیان تعاون نے اس افسانوی مزاحمت کی حمایت میں اہم کردار ادا کیا. شہید حاج قاسم سلیمانی کا خون شہدا قوم کے قائد سید حسن نصر اللہ، سید ہاشم صفی الدین، یحییٰ سنوار، اسماعیل ہنیہ کے خون، یمن کے انصار اللہ کی حمایت، ابو مہدی المہندس کی شہادت اور الحشد الشعبی نجف اشرف اور قوم کے مذہبی رہنماؤں کی حمایت اور دنیا بھر کے حریت پسندوں کی طرف سے اپنی استطاعت اور وسائل کے مطابق مدد وہ چیزیں ہیں جن کی بدولت ہم ایسی پوزیشن میں پہنچے جہاں ہم نے دشمن کو ذلیل کر دیا ہے. سامعین، گزشتہ ہفتے فلسطین کی تحریک حماس کے فوجی بازو شہید عزالدین قسام بریگیڈ نے شمالی غزہ میں صہیونی حکومت کے 4 مرکاوا ٹینکوں کو تباہ کرنے کا اعلان کیا. شہید عزالدین قسام بریگیڈ کے انفارمیشن سینٹر نے بتایا ہے کہ وہ شمالی غزہ میں جبالیہ شہر کے مشرق میں صہیونی فوج کے 4 مرکاوا ٹینکوں کو طاقتور دھماکہ خیز مواد کے ذریعے تباہ کرنے میں کامیاب ہو گئے. القسام بریگیڈ نے یہ بھی کہا کہ شمالی غزہ میں جبالیہ کیمپ کے مغرب میں السفتاوی اسٹریٹ میں ایک صہیونی مرکاوا ٹینک کو ٹینک شکن میزائل سے نشانہ بنایا گیا. سامعین، گزشتہ ہفتے یمن کی جانب سے صہیونی حکومت کے خلاف عائد کی جانے والی بحری پابندیوں کے دوران ترکیہ نے تل ابیب کے ساتھ اپنے سمندری تعلقات میں اضافہ کیا ہے. بحیرہ احمر میں یمنی فوج نے اپنی کارروائیوں کے ذریعے تل ابیب کی بحری ناکہ بندی کی، تاہم اس دوران ترکیہ کے صدر اردوغان صہیونی حکومت کی مدد کرتے رہے. ادھر انقرہ نے عالم اسلام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے اعلان کر رکھا ہے کہ ترکیہ نے غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں کے جواب میں اس حکومت کے ساتھ اپنے تجارتی تعلقات منقطع کر لیے ہیں. تاہم باوثوق میڈیا ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ ترکیہ غزہ کے نہتے فلسطینیوں کے خون سے ہولی کھیلنے والی تل ابیب کی خود ساختہ غیر قانونی صہیونی حکومت کو لاجسٹک سپورٹ فراہم کر رہا ہے. المسیرہ ٹی وی چینل نے بتایا کہ غزہ میں پچھلے 15 مہینوں سے جاری صہیونی حکومت کی نسل کشی کے دوران ترکیہ سے تل ابیب کی طرف بحری جہازوں کی نقل و حرکت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے. اس رپورٹ کے مطابق 3 مئی سے 7 دسمبر 2024 تک ترکیہ بحیرہ روم کے ذریعے مصر کی وساطت سے مطلوبہ سامان حیفا اور اشدود کی بندرگاہوں تک پہنچاتا رہا ہے. ذرائع کے مطابق ترکیہ اور تل ابیب کے درمیان شپنگ کی تعداد 340 کارگو سے تجاوز کر گئی ہے. رپورٹ میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ مئی سے دسمبر 2024 تک ترکیہ سے اسرائیلی بندرگاہوں پر بھیجے گئے بحری جہازوں کی تعداد 108 تھی. ان جہازوں کا کارگو تیل، پیٹرو کیمیکل، پھل اور دیگر بنیادی مواد تھا. مذکورہ ذرائع نے